اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين امين يا رب العالمين دوسرا جملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بعض شواہد کے حوالے سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے اگرچہ اس کی نوعیت بھی معین نہیں ہے وہ سیویلین حکومت بھی نہیں ہے سیاسی حکومت بھی نہیں ہے مارشل لا بھی نہیں ہے بقول خود چیف ایگزیکٹو صاحب کے وہ ایک مکسچر ہے سیویلین اور آرمی رول کا بہرحال ایک بات واضح ہو گئی کہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی زمام کار ہے بالفعل آ گئی ہے میں نے اس پر نہ پہلے بحث کی نہ اب کر رہا ہوں کہ وہ صحیح آئی یا نہیں آئی اسباب کیا تھے اور کیا نہیں تھے یہ تو در حقیقت اتنا کچھ مواد اخبارات میں آ چکا ہے کہ ہر شخص اس میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہے لیکن جسے انگریزی میں کہتے ہیں دی فیکٹ ریمینز جو اصل جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اب حکومت جو ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا مزاج خالص سیکولر ہے دین کی طرف ان کا رجحان کسی طور سے ثابت نہیں ہوا بلکہ ان کی طرف سے جو جسچرز آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ سیکولر نظریات کے حامل ہیں اور اسی رخ پر چلنا چاہتے ہیں بہرحال میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے باوجود جو بھی ایجنڈا انہوں نے بیان کیا ہے اس کے جو نکات اہم وہ سامنے لائے ہیں اگر اس میں کچھ پیش رفت ہو جائے تو بھی یہ خیر کا پہلو ہے کہ اس ملک کے لیے قوم کے لیے کچھ بھلائی ہو جائے گی اس ہفتے کے دوران اس تاثر کو مزید تقویت حاصل ہوئی جو ایک خاصی طویل پریس کانفرنس جو یہ ٹیلی ویژن پر بھی آئی ریڈیو پر آئی میں نے ٹی وی پر اس کو پوری کو دیکھا ہے پرویز مشرف صاحب کی پوری تقریر بھی سنی پھر جتنے سوال جواب ہوئے وہ بھی میں نے سنے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی تقویت مزید پہنچی ہے اس تصور کو کہ ان کا ذہن اور مزاج سیکولر ہے اور وہ اسی رخ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاہم یہ موضوع میرا اس وقت نہیں ہے اگر کچھ وقت ملا تو میں بعد میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اس وقت میں آنا چاہتا ہوں اس نتیجے کی طرف کہ جو میں نے پچھلے اپنی گفتگو کا اختتام پر بیان کیا تھا کہ پچھلے دو ادوار جو ہمارے ہاں آئے، 11 سالہ دور اقتدار جنرل ضیاء الحق صاحب کا، پھر یہ 11 سالہ جمہوریت کے دوران بھی، کیونکہ ایک شریف خاندان، وہ شریف جو ہے انورٹڈ کوماز میں سمجھ لیے، شریف خاندان چونکہ حاکم رہا تو توقع کچھ ہو گئی تھی، غلط یا صحیح، کہ شاید کچھ اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی. ضیاء الحق صاحب نے تو خوب اس کے نعرے لگائے تھے، خوب بلند بانگ دعوی کیے تھے، ان کی طرف سے بھی کم سے کم نجی سطح پر میرے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، چاہے اسے میری سادہ لوہی ہی سمجھا جائے، لیکن بہرحال کہ مجھے کچھ امید ہو گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی امید باقی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پورا جو بھی برڈن ہے، پورا بوجھ ہے، پوری ذمہ داری ہے، جو سارا اونس ہے، وہ اب ہمارے اپنے کندھوں پر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب عوام کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا شعور ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک عزم مسمم کرنا چاہیے کہ ہمیں خود اس کام کے لیے پیش رفت کرنی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، کہ انسانی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہو گیا. اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت تو اتنی مطلق ہے، وہ چاہے آنے واحد میں پوری کائنات میں بھی اس کی حکومت چل گئی، یہ زمین پر بھی حکومت قائم ہو جائے آنے واحد میں. اگر اللہ چاہتا، جیسے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ تمام انسانوں میں ہدایت ہو جاتی، اس کی تو مشیت اور اس کی قدرت جو ہے اس سے تو باہر کوئی شے نہیں. لیکن انسانی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، قدم بقدم زمین پر چل کر تمام مراحل طے کرتے ہوئے، ہر مرحلے کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے، اور ہر ہر قدم کے اوپر جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے، اس عظیم انقلاب کا معاملہ صرف ایک مرتبہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور میں نے بارہا یہ کہا کہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کوئی نبی نہیں آئے گا. بڑے بڑے انبیاء کے ہاتھوں جو کام نہیں ہو سکا تھا، صرف خاتم الانبیاء اور آخر المرسلین کے ذریعے سے ہوا ہے، تو بغیر نبی کے کیسے ہو جائے گا؟ انہونی بات. لیکن چونکہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوگا، اور ایک منطقی تقاضا قرآن سے بھی سامنے آتا ہے. قرآن 3 دفعہ کہتا ہے، میں نے ابھی وہ آپ کو آیت سنائی ہے، سورہ صف میں بھی، سورہ فتح میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، کہ ہم نے محمد کو اسی لیے اٹھایا ہے اور بھیجا ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْهُدَى، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے کوئی، اس کو کل تمام ادیان پر یا کل کے کل نظام زندگی پر. اور 5 مرتبہ فرمایا کہ ہم نے محمد کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو حضور کی بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اسی طرح جیسے حضور کے دست مبارک سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب ہو گیا. اور اس کی خبریں ہیں، وہ احادیث اس وقت میں نہیں دوبارہ دہرانا چاہتا، میں نے بارہا آپ کے سامنے پیش کی ہے، پیشن گوئیاں موجود ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ فرق واقع نہیں کہ کام بہت مشکل ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے تقاضے بڑے کٹھن ہیں. لیکن میں نے اسی لیے اصل میں پچھلی مرتبہ جو تمہید باندھی تھی کہ ہماری زندگی تو ہے ہی اس کام کے لیے، طرح طرح کی مشقت ہم جھیل گئے، اب بھی جھیل رہے ہیں. آخر وہ بھی انسان ہے جو کسیاں چلاتے ہیں، وہ بھی انسان ہے جو اینٹیں دھوتے ہیں، تب مشکل 2 وقت کی روٹی، اور بسا اوقات 2 وقت کی بھی پوری روٹی نہیں ملتی، تو مشقتیں جھیل رہے تھے جھیل رہے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے کلرک جو ہے وہ گس گس کر رہے ہیں، یا اور جو ذمہ داریاں ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے لوگوں نے، تو یہ بوجھ تو ہے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا قرآن حکیم کی 2 سورتوں کے حوالے سے، تو قرآن یہ کہتا ہے لا اقسم بهذا المرض وان تحل بهذا المرض وبالد وبا ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. محنت، مشقت، یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے، صرف نوعیت کا فرق ہے، کسی کا جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے. کسی کے لیے جسمانی تکان زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کو ذہنی اور نفسیاتی کوف زیادہ ہو جاتی ہے. جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے اونچے محلوں میں رہتے ہیں اور بہت ہی نرم گدیلوں پر سوتے ہیں، انہی کو ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، انہیں خواب آور دوائیاں چاہیے، انہیں تسکین بخش دوائیاں چاہیے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، انہیں ٹرانکیولائزرز چاہیے، تو یہ ذہنی کوفت جو ہے یہ جسمانی مشقت سے کہیں بڑھ کر ہے، تو یہ تو مشقت ہے ہی ہے. البتہ یہ کہ اصل مسئلہ انسان کا کیا ہے، یہ تو حیوان بھی مشقت کر رہے ہیں، ہر وہ چڑیا بھی اپنے بچوں کے چونچ میں لا کر ڈالتی ہے، کہیں نہ کہیں سے دانا لے کر آتی ہے، ان کا پیٹ پالتی ہے کہ نہیں پالتی، بلی بھی جو اپنے بچوں کو لے کر ساتھ گھر بدلتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور ان کے لیے جو پوری کوشش کرتی ہے، ذرا کوئی قریب آئے تو ایسے کوٹ کر پڑتی ہے کہ جیسے وہ چیر پھاڑ کر کھا جائے گی چھوٹی سی جانور، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں. انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے. وہ جو سورۃ الانشقاق میں آیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تجھے اے انسان تجھے ساری مشقتیں جھیلتے 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 پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں بھی حاضر ہونا ہے، پھر جواب دہی بھی ہے، پھر سوال جواب ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ابدی زندگی میں یا تو پھر آرام ہے، عیش ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، اور یا یہ ہے کہ پھر عذاب ہے، مسلسل عذاب ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ انسان زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، مشقت ہوگی اور جو عذاب ہوگا. یہ ہے انسان کا مقدر، ہر انسان کا مقدر. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو مشکلات کا تعلق ہے تو میں نے غالب کے دو اشعار بھی یاد ہوگا آپ کو سنائے تھے، انسان کو یہاں پر دنیا کی زندگی میں بھی طرح طرح کے رنج ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، صدمے ہوتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، تشویشیں ہوتی ہیں جن میں مبتلا ہوتا ہے انسان، خوف ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں. تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور دوسرے یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ساری مشقتیں جھیل کر ان کا کاج ہو ملا رب کا کدھ سب الافی. لیکن یہ کہ میں آج اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری مشقتیں آخر ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم عادی ہیں اس کے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اس جس کام میں پیدا کیا وہ ہم کر رہے ہیں. اسی میں ایک اضافی بوجھ ہے، دینی ذمہ داریاں، یہ اضافی بوجھ ہے صرف. لیکن یہ کہ جب آدمی قبر کس لیتا ہے تو جیسا کہ میں نے مثال دی، آخر لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں، لوگ اینٹیں ڈھو رہے ہیں، مشقتیں ڈھو رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے وہ اینٹیں تھاپ رہے ہیں، کہیں ان کے اوپر جو یہ بٹیاں ہوتی ہیں اینٹوں کی، آخر انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. آٹھ گھنٹے کوئی شخص کسی مشین کے سامنے کھڑا ہے، وہ اسپننگ کی مشین ہے یا وہ ویونگ مشین ہے، مزدور آخر آٹھ گھنٹے مزدوری کرتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے. تو مشقت جھیلنا، تو اس کو بھی خوب گندری سے تعبیر کیا ہے غالب نے کہ رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. یہ اتنی مشکلیں جو ہیں انہی میں ایک مشکل جو ہے اس کا اضافہ ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور دینی ذمہ داریوں کے ذمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت ہے، بڑی موثق موقف، بڑی پختہ، ہماری مدد قدم قدم پر شامل حال ہوگی. فصل یسرہو للیسرا، ہم مشکلات کو آسان کرتے چلے جائیں گے، اور سہج سہج تمہیں سب سے بڑا سہج مقام جو جنت ہے اس میں پہنچا دیں گے. تم ہمت تو کرو. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، لازمًا اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. میدان میں تو آؤ، قدم تو بڑھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، اس کی تائید اور نصرت ہوگی، اس کی تأثیر ہوگی، وہ آسان کرتا چلا جائے گا. جو پہاڑ جیسے براہی نظر آتے ہیں جب طے کر رہے ہوں گے، تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ میں پھولوں کے اوپر چل رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. اس کی بڑی عمدہ مثالیں سیرتوں میں، صحابہ کی سیرتوں میں موجود ہیں، کس طریقے سے ایک صحابی نے وہ جو ہاتھ جو ہے شانے سے زخمی اس طرح سے ہو گیا تھا کہ باقی سارا کٹ گیا، تو ایک چشمہ لگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ جو ہے اب باقی تو کسی کام کا نہیں رہا، باقی اب جہاد کے اندر دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے میں وہ اب رکاوٹ بن رہا تھا. اپنے ایک پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ دبایا اور کھینچ کے پھینک دیا. انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ میں نے کیا کیا. ہم سوچتے ہیں تو جھجھلی آتی ہے کہ انسان یہ بھی کر سکتا، لیکن جب آدمی ان مراحل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا. اس حوالے سے ہمیں اصل میں اس وقت سوچنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں، میں نے پھر پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا، تین کا حصہ کئی دفعہ آیا تھا، تین ذمہ داریوں کے دو سیٹ ہیں، ایک تو روٹی کپڑا اور مکان، معاش کی ذمہ داری، کوئی سر پر چھت ہونا، اور شادی بیاہ اور گھر گرہستی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا زوجین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک دوسرے کی لباس قرار دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو ہے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو. تو گویا کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ تین الفاظ کور کر رہے ہیں اس کو، ایک ہے معاشی، ایک ہے جنسی معاملہ، اور ایک پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی گھر ہونا چاہیے. اور یہ تو ہم سب کر رہے ہیں، اگر آپ حساب لگانے بیٹھے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے تکلیفیں دیتے ہیں، تو حساب کرنا مشکل ہو جائے. کر رہے سر اس لیے رہے کہ اس کا تقاضا ہمارے اندر موجود ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی تقاضا اندر ہے، شادی کرنی ہے، چاہے پتا ہے کہ ایک پیٹ کا پالنا اور ہے اور ایک اور پیٹ آ جائے گا اسے پالنا ہوگا، اور پھر اس پیٹ سے اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوگا پورے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ہر شخص بہت ہنسی خوشی بڑے شوق سے اشتیاق سے یہ ساری ذمہ داریاں جھیلتا ہے. اسی طریقے سے تین ذمہ داریاں میں نے عرض کیا تھا وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے عقل اور شعور کا معاملہ ہے، وہ ہمارے نفس کے تقاضے میں ہیں. ایک یہ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی عزت، اس کی آزادی، اس کو برقرار رکھنا. ظاہر بات ہے ملک والوں کے اندر اگر جذبہ ہوگا اور وہ اس کے لیے کوئی قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے، کوئی اپنا پیٹ کاٹ کر کوئی حصہ جو ہے ملک کے لیے وقف کریں گے، اپنے اوقات میں سے کوئی حصہ لگائیں گے، تبھی تو ملک مضبوط ہوگا، ورنہ تو کمزور ہو جائے گا. اسی طرح قوم، عام طور پر تو آج دنیا میں ملک کے ساتھ قوم گڑبڑ کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے. ہماری قومیت جو ہے وہ تو ہے اسلام کے ساتھ، عالمی ملت اسلامیہ. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی عزت ہو، سربلندی ہو، یا ذلت اور رسوائی ہو، جیسی کہ ہماری آج ہوئی بھی ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ، وہ کیوں ہے کہ امت مسلمہ میں اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا، اس کے لیے قربانی دینے کا، محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا مادہ نہیں رہا. تیسرا دین، اب دین کی سربلندی بھی اگر ہوتی ہے، وہ جو حالی نے کہا تھا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو جب نکلا تھا شان سے تو اس لیے نکلا تھا شان سے کہ اس دین کے نام لیوا تن من دھن ہر چیز اس کے لیے نثار کرنے کو تیار تھے. اور آج اگر وہ غریب الغربا ہے، وہ پاؤں تلے مسئلہ جا رہا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے اس کو جو شخص جدت سے چاہتا ہے، اب جو کچھ چچنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور روس جو ہے بمباری، وہی معاملہ تھے جو امریکہ نے کیا تھا اور نیٹو نے کیا تھا چند سال پہلے یہ گلف وار میں، کہ تحت نحت کر دو بمباری سے، تاکہ دو بدو جنگ کا موقع ہی نہ آئے. مسلمانوں سے دو بدو جنگ میں ہم نے جیت سکتے، ان کا جو جذبہ جہاد ہے اور ذوق شہادت ہے تو اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، پہلے ہی وہ ان کا جو ہے برکس نکل جائے. یہی ہوا تھا عراق کے ساتھ، ان کو اس طریقے سے برکس نکال دیا گیا تھا کہ پھر کیا لڑتے ہو، ان کی سپلائی لائن منقطع تھی، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، ان کے کچھ بھی نہیں تھا. جب موقع آیا وہ اپنی ٹرینچز سے نکل گئے، ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے. وہی چاہتے ہیں کہ کیسے نہ ابھی ہو جائے، اس طریقے سے برکس نکال دیا جائے، پھر وہ آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا جانی نقصان کم سے کم. لیکن یہ کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹک ٹک دیدم دملہ کشیدم، اور سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو اس کے صدر ہیں چیچنیا کے، ارسلان مسخادو، انہوں نے اپیل کیا پوپ سے کہ پوپ ہمیں بچائے، یہ جو تشدد کر رہا ہے روس ہم پر، اس لیے کہ عالم اسلام میں تو کسی کے کان پر جو نہیں رہی، کسی کا بیان تک نہیں آیا. خود ہمارے یہاں سے بھی سوائے قاضی حسین احمد صاحب کے، انہیں اللہ اجر دے کہ انہوں نے بہرحال ایک اخباری اشتہار شائع کیا ہے، باقی تو کسی نے نام بھی نہیں لیا. کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ایک ملک جو ہے دنیا کی نگاہوں کے سامنے تحت نحت کیا جا رہا ہے، اور بہانہ جو بھی بنایا گیا، وہاں پر جو بمبارڈمنٹ ہو گئی، وہاں پر ہمارا یہ کر دیا گیا. مسقط اور صاحب کا ہمارے اس ندائے خلافت میں انٹرویو شائع ہوا ہے، لیکن یہ سب انہوں نے اپنی کارستانی کی، ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل چل رہی ہے روس کے اندر، اور اس پولیٹیکل اسٹرگل کے حوالے سے انہوں نے خود یہ دھماکے روس میں کروائے ہیں تاکہ اسے وجہ جواز بنا کر اور اس کے لیے اپنی پبلک اوپینین جو ہے اسے تیار کیا جائے، ہموار کیا جائے خاص قسم کے نقطۂ نظر کے لیے، واللہ عالم. لیکن اگر ہوگا بھی تو چلے لوگوں کا معاملہ ہوگا، اس میں پوری قوم کو تحس نحس کر رہے ہیں. آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، سرحدیں بند کی ہوئی ہیں کئی کئی دن سے، سات سات آٹھ آٹھ دن تو سرحدوں پر کھڑے ہیں. اور وہاں کی سردی، ابھی یہاں تو سردی کا پہلا ہی جھونکا آیا ہے رات کو، لیکن وہاں تو سردی اپنے پورے شباب کو پہنچی ہوئی ہے. کوہ قاف کا علاقہ ہے یہ، کوئی یہاں کا میدانی علاقہ تو نہیں ہے. اس حوالے سے یہ ہے ہمارا حال. اس وقت کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم کوئی دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں ہی نہیں. تو میں نے پھر آخری بات جو پچھلی مرتبہ بات کی تھی، وقت بہت لگ گیا، وہ یہ تھی کہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے لیے وطن کے تقاضے اور ملت کے تقاضے اور دین کے تقاضے ایک تھے. ایک تیر سے تین شکار. دین کو پختہ کر لو, مضبوط کر لو, وطن بھی مضبوط ہو جائے گا. اس لیے اس وطن کی بنیاد کوئی ہے ہی نہیں سوائے دین کے, اور قومیت کو بھی اور ملت اسلامیہ کو بھی اس سے جو ہے ایک تقویت حاصل ہوگی. گویا کہ ہم ایک تیر سے تین شکار کر سکتے تھے, اور ہم نے اسے اپنی سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا کہ دین ہی کی طرف ہم آگے نہیں بڑھے. تو وطن کے دو ٹکڑے تو پہلے ہو چکے, اور بھی کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ تو یہ کہ بہرحال ایک فوج جو ہوتی ہے کسی ملک کی, وہ اس کی سالمیت کو برقرار رکھتی ہے. مطلب سندھو دیش کی تحریک جو چلی تھی 1983 کے اندر, بال برابر فرق میں رہ گیا تھا, ورنہ یہ کہ پاکستان اس پر ٹوٹ سکتا تھا. 1983 کا وہ ہنگامہ یاد کیجیے. بلوچستان میں دو مرتبہ ہم نے بمبارڈمنٹ کیے. یہ علیحدگی کی جو ہے وہ اسکیمیں تو اور جو تحریکیں ہیں وہ تو چلتی رہی ہیں, اور اب بھی عصبیتیں ہیں, لسانی عصبیتیں ہیں, نسلی عصبیتیں ہیں, صوبائی عصبیتیں ہیں, مذہبی جو ہے تشدد پسندی کا رجحان ہے. یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے ہو گیا کہ سزا ہے ہم پر, ہم نے اپنی بدقسمتی بنا لیا ہے. بہرحال آج کا میرا مضمون یہ ہے کہ وہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں, اسے ذرا کان کھول کر سنیے, سمجھیے. اور یہ کہ دل کے دروازے بھی کھولیے, صرف کان نہیں. حسن اتفاق سے ہماری دینی ذمہ داریاں بھی تین ہیں. پہلی ذمہ داری ہے, اس کے لیے الفاظ تو کئی آ سکتے ہیں, لیکن جامع ترین لفظ ہے عبادت, اللہ کی بندگی کرنا. پہلا کام یہ میں نہیں کر رہا تو پھر اور کیا تقاضا ہوگا؟ چنانچہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں, دو رکوع جو ہے وہ تمہیدی ہے, اس کے بعد اصل دعوت شروع ہوتی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اے آدم کی اولاد, اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو, اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں گزرے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا تھا, تاکہ تم بچ سکو. دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے, آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. تقویٰ کے اصل معنی بچنا ہے, بچو گے. دنیا میں بھی گمراہی کے دھکے نہیں کھاؤ گے, سیدھے راستے پر چلو گے, امن ہوگا, چین ہوگا, سکون ہوگا, اور قلبی اطمینان ہوگا. اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو عبادت کا تقاضا ہے, اور اسی لیے میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی ضمن میں, کہ سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے, میری عبادت کرے. اب یہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے, عبادت نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, عبادت ہے, زکات بھی, حج بھی عبادت ہے, لیکن اصل عبادت وہ تو یہ کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی, ہر حرکت ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق, کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف مرضی نہ ہو, کسی بھی ہستی یا ادارے کی اطاعت نہ کی جائے جس میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت آ رہی ہے. والد کو حکم دے رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے, نہیں ماننا اس کا حکم. ماں حکم دے رہی ہے, نہیں ماننا اس کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے. آپ کے حکام حکم دیتے ہیں, نہیں ماننا ان کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے. استاد ہو, پیر ہو, کوئی ہو, آپ کو کوئی حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, نہیں ماننا ان کا حکم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو اس میں اگرچہ الفاظ تو اور بھی ہیں, مثلا اسلام کے کیا معنی ہے, گردن نہادن, سپر انداختم, یعنی ایک شخص جو ہے فرض کیجئے کسی سے لڑائی ہو رہی تھی, کشاکش تھی, اور ایک شخص نے ہتھیار رکھ دیے, یہ سرنڈر کرنا اسلام کے معنی. ہمارے نفس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے, اللہ کچھ اور کہتا ہے, نفس کچھ اور کہتا ہے. نفس الامارہ بالسوء. جب ایک شخص طے کرتا نہیں میں اللہ سے جنگ نہیں کروں گا, میں نے تو اپنی ہتھیار پھینک دیے, میں نے اپنی سپر ڈال دی, سپر انداختن, اپنی سپر نیچے ڈال دینا, سرنڈر کر دینا, یہ اسلام. پھر اس سے اللہ لفظ اطاعت تو سے بنا, تو کے معنی دلی آمادگی, تو و کرہن. اطاعت یہ دلی آمادگی سے اللہ کا حکم ماننا ہے, دلی آمادگی. اور اس اطاعت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی شامل ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. پھر اس کے اگلا لفظ ہے تقویٰ. اتنا احساس اندر بیدار ہو جائے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر طبیعت آمادہ ہی نہ ہو, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے, یہ تقویٰ ہے. پھر چوتھی چیز جو ہے عبادت, عبادت بندگی. اصل میں دو فارسی کے الفاظ جو ہے جوڑیں گے تو عبادت کا مفہوم پیدا ہوگا, بندگی یعنی اطاعت, غلامی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ صحیح صحیح ترجمانی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اس عبادت کے لیے. شیخ سعدی نے صحیح ترین تعبیر کر دی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور بندگی کے ساتھ پرستش، پرستش میں محبت ہوتی ہے، کسی کی تعظیم ہوتی ہے، کسی کی عظمت کا نقش گہرا ہوتا ہے قلب پر، کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے. اللہ کی پرستش اور بندگی دونوں کو جمع کر دے تو یہ عبادت بنے گا. امام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم دونوں نے بیان کیا ہے، العبادت و تجمع اصلین غایت الذل و غایت الحب، دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اے اللہ جو تیرا حکم میں حاضر ہوں، اور حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی عبادت کا تقاضا پورا ہوگا. ابھی اس میں ذرا ایک مرحلہ ہے، عبادت کے اعتبار سے ذرا ہم اگر جائزہ لیں گے تو یقیناً اس وقت اس دو قسم کے احکام ہمارے سامنے ہیں. ایک احکام وہ جس پر میں عمل کر سکتا ہوں، آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھو ہم پڑھ سکتے، کوئی نہیں روکتا، بھارت میں بھی کوئی نہیں روکتا، امریکہ میں بھی کوئی نہیں روکتا، پڑھو نماز، بناؤ مسجدیں، کون روکتا، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، عمرے کرو، کوئی نہیں روکتا، شراب مت پیو، کوئی مجبور نہیں کرتا، کہیں بھی کوئی مجبور نہیں کرتا شراب پیو، اور اس طرح کے کام جو ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سود حرام ہے، سود کے درجے میں البتہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا لین دین، اس سے تو ہم بچ سکتے ہیں. چاہے یہ ہے کہ ہم نے اگر سودی قرضہ لے کر بڑا کاروبار کیا ہے تو اس کو ہمیں لپیٹنا پڑے، چھوٹا کریں تاکہ نکال کر سودی رقم واپس کریں، دفع کریں اس کو، لیکن یہ دقت تو آ سکتی، کر سکتے ہیں عمل اس پر. پردہ، پردہ ہے شریعت میں، ہے پردہ، ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نکو بن جائیں گے، لوگ کہیں گے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ نقیانوسی لوگ ہیں، آپ کا برادری میں بائیکاٹ بھی شاید ہو جائے، ہو جائے، لیکن کر سکتے ہیں، کوئی مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ بے پردگی اختیار کریں. ایک تو وہ اعمال ہے کہ ان پر تو اگر میں عمل نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، تو پھر مجرم میں خود ہوں اور آپ خود ہیں، کسی اور کو آپ الزام نہیں دے سکتے، یو کانٹ بلیم اینی بڈی ایلس، وی ہیو ٹو بلیم اور البتہ ایک وہ احکام بھی ہے، چور کا ہاتھ کاٹو وہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے. زنا کی یہ حد ہے، تہمت زنا کی قذف کی یہ حد ہے، ڈاکہ دہشت گردی راہزنی کی یہ حد ہے، ان کے ایک طرف سے ہاتھ کاٹو، دوسری طرف سے پاؤں کاٹو اور ڈال دو ان کو، وہ صرف صرف تک مرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تاکہ پھر یہ دہشت گردی ختم ہو. یہ حد تو میں نہیں نافذ کر سکتا، یہ آپ نہیں نافذ کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ ہماری بندگی نامکمل ہے جب تک کہ یہ پورا نظام نہیں بدلتا، ہماری بندگی مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شریعت کا ایک حصہ وہ ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے. البتہ یہ کہ جس حصے پر میں عمل کر سکتا ہوں، چاہے کوئی دقت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی لوگ ناراض ہو جائے، ہو جائے، لیکن کر سکتا ہوں بالفعل، اس پر اگر میں عمل نہیں کر رہا تو پھر میں مجرم ہوں. بہرحال پہلی جو ہے فتح ہمارے فرائض کی، وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، یہی ہماری غایت تخلیق ہے. تمام انبیاء نے آ کر اسی کی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی اس کے سوا معبود نہیں. یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی محمد رسول اللہ کی دعوت ہے. اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے، نمبر دو، اور اس کا تعلق ہے رسالت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حضور کو بھیجا گیا تمام نوع انسانی کے لیے، ظاہر بات ہے تمام نوع انسانی تک تبلیغ آپ نے خود تو نہیں کی. اس زمانے میں اگر مصر اور ایران میں بھی ہوئی تو صحابہ کے ذریعے سے ہوئی نا، جو گئے نکلے وہاں پر اور بات کو پہنچایا. ملیشیا انڈونیشیا میں مسلمان تاجروں کے ذریعے سے ہوئی، حضور کے ذریعے سے نہیں ہوئی. لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ فرائض رسالت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نوع انسانی کے ذمن میں ہے، ان کا بوجھ عمل امت کے کندھے پر ہے. رسالت سے ہمارے تعلق کے دو حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، رسول کہتا ہے ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں، سلو کما رہے تو مونی اسلی، اس میں سنت آ گئی. حضور نے جس طریقے سے پڑھا اس طریقے، یہ نہیں جو اپنے جی میں آیا، من میں آیا، بیٹھ گئے، کوئی دھیان لگا لیا اللہ کے ساتھ، بس ہو گئی نماز، نہیں. نماز سلو کما رہے تو مونی اسلی، روزے کے وہ احکام تو میں نے تمہیں بتا دیے, زکات کی وہ شرح جو میں نے تمہیں بتا دی ہے. زکات کی شرح تو قرآن میں نہیں ہے, نصاب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ تو ایک تو ہے کہ وہ عبادت کے اندر, بندگی کے اندر بھی اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول بھی ہے, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ان فرائض رسالت کی ادائیگی پر معمور ہے اللہ کی طرف سے, جو تمام عالم انسانیت کے ذمن میں آپ پر آتے ہیں. اس کے لیے میں نے دو آیات پڑھی آپ, سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی مقصد سے ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت وسط, درمیانی امت. درمیانی کس معنی میں؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کون ہے؟ جبرائیل. جبرائیل اور صحابہ کے درمیان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ اور پوری نوع انسانی کے درمیان کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل نے اللہ سے لیا, محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے جبرائیل سے لیا اور صحابہ کو پہنچا دیا. اب یہ امت کا کام ہے کہ تمام نوع انسانی تک پہنچاؤ. یہ ذمہ داری جو ہے بڑی کٹھن ہے, بہت بھاری ہے, اس لیے کہ ورنہ نوع انسانی ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں, اللہ ان کے ذمہ تھا تیرا دین ہمیں پہنچانا, انہوں نے پہنچایا, انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں تیرے دین سے برگشتہ کیا, متنفر کیا. ان کو دیکھ کر ہم تیرے دین کی طرف مائل نہیں ہو سکتے تھے, تیرے دین سے متنفر ہوتے تھے. یہ لوگ اتنے گھٹیا لوگ, ان کا کردار اتنا پس, ان کا معاشرہ ایسا ہے. یہ لوگ وہ دعوے دار ہیں ہمارے پاس بہترین دین ہے, وہ تو در حقیقت ریپلسیو انداز تھا ان کا. جیسے کہ کہا تھا کبھی جاٹ بردار شاہ نے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں, لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا میں. کرپٹ ترین ممالک اگر ہے تو وہ مسلمان ہے, وہ نائجیریا ہے یا پاکستان, دنیا میں کرپٹ ترین ممالک جو ہے اس کا چہرہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ. بدترین کرپشن جو ہے وہ تو ہمارے یہاں ہے. جو اپنی قوم کے ساتھ دیانتدار نہیں کیا کرے گا وہ؟ جو اپنے وطن کا وفادار نہیں وہ کیا کرے گا؟ اگر ڈیفنس پرچیز کے اندر بھی رشوتیں لے کر, کک بیک لے کر کوئی گھٹیا چیز لی جا رہی ہے تو یہ پورے وطن سے غداری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہ جب عین وقت پر کوئی کریٹ کھولا جائے معلوم ہو کہ اس میں تو ناقص مال نکل آیا ہے, اور وہ وقت ہو سکتا ہے کہ بالکل کوئی یوں سمجھیے کہ بہت ہی کریٹیکل جنکشن ہو, اس موقع کے اوپر ذرا سے آگے پیچھے ہونے کا مطلب جو ہے وہ فتح اور شکست جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. لیکن یہ کہ لی گئی رشوت نہیں اور گھٹیا مال جو ہے قبول کر لیا گیا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ذمے, ہم نے اپنے عمل سے تو دنیا کو اسلام سے متنفر کیا ہے, ہم نے دعوت کہاں دی ہے, لیکن ذمہ داری ہے. دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی, کل تم خیر امت اخرجت للناس. دیکھو مسلمانوں, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. یہ عجیب بات ہے, بہت اہم ہے. دنیا کی ہر قوم اپنے لیے جیتی ہے, اپنے لیے زندہ رہتی, اپنی بہتری, اپنی بلندی, اپنی سر بلندی, اور مسلمانوں تمہیں اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام ہے دنیا کو بلانا حق کی طرف, دین کی طرف, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. جام کو تو ساقی جو ہے وہی لے کر گردش میں لاتا ہے نا, اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا. تو امت مسلمہ تو ساقی ہے, جام قرآن ہے, قرآن کو پہنچانا ہے ایک ایک قوم تک, ایک ایک کونے تک پوری نوع انسانی کے. یہ کس کا کام ہے؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا تو کام ہے نیکی کی دعوت, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, منع کرنا, اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا. یہ ہے ہماری دوسری ذمہ داری. اب اس کے لیے بھی الفاظ تو ویسے تو بہت سے ہیں, مثلاً تبلیغ قرآن کا لفظ ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وبلغکم رسالات ربی. کتنے ہی رسولوں کا ذکر آیا قرآن میں. لیکن تبلیغ کے کیا معنی ہے؟ انگریزی میں اس کتاب کو ریچ آؤٹ, آپ لوگوں کی طرف ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں پیغام پہنچائیں. ابلاغ اور تبلیغ اسے کہتے ہیں. آپ کو پہنچانا ہے, مجھے آپ کے پاس جانا ہوگا, آپ کے دروازے پر دستک دینی ہوگی, آپ سے وقت لے کر ملنا ہوگا, آپ کو جانا پڑے گا. یہ ہے باہر نکل کر, تو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل, تو کنوے جن کے دس سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ تبلیغ ہے. ایک لفظ دعوت ہے. دعوت کیا ہے؟ اس کو کھینچ کر اللہ کے راستے میں لے آؤ. یہ تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں. آپ نے کسی کو تبلیغ کی اور پھر اسے اللہ کے راستے کی طرف کھینچ لائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے. یہ نہ ہو کہ اپنا عمل تو خراب ہے اور دوسروں کو خدرا فضیحت, دوسروں کے لیے نصیحت جو ہو رہی ہے تو یہ نہیں, دیگر را نصیحت اور خدرا فضیحت یہ نہیں, بلکہ یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر خود عامل بھی ہو. اور پھر بھی یہ کہے کہ میں مجھے کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں کوئی بہت نیک ہوں, ولی اللہ ہوں, میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اننی من المسلمین, یہ دوسرا کام ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص پر ہے. اب ظاہر بات ہے لوگ کہتے ہیں سبھی تو پوری امت کا کام ہے. ٹھیک ہے, پوری امت اگر سو گئی ہو تو کیا کریں گے؟ میں بھی نہ کروں, آپ بھی نہ کریں, کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. تو پوری امت پر عذاب جو آیا ہوا ہے, جو یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے, آج وہ عذاب مسلمانوں پر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, ان پر ذلت اور ان پر مسکنت یہ تھوک دی گئی. ہیٹ نپون دم, ان کے اوپر ڈھیر لگا دیے گئے ذلت کے اور مسکنت کے. کم ہمتی, بزدلی, جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آج. اب کشمیر میں بھی ہم کھل کر نہیں کہہ سکتے, بھارت سے الٹیمیٹم نہیں دے سکتے, ذلت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے شہر ہے وہ شہر کے اوپر قابض ہے اور ہم الٹیمیٹم نہیں دے سکتے. ہیں دوست, ہاتھ اٹھاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں میدان میں. یا تختی یا تخت نہیں ہے, لوگ بےچارے جا رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں, اس سے کیا بنتا ہے بھارت کا؟ آج بھارت کے پاس آدمی مروانے کے لیے بہت کافی موجود ہیں, ان کی آبادی کم نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے, کشمیری مارے جا رہے ہیں, پھر ہمارے مجاہدین جا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ جانیں لگتی یہاں پر اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے, بجائے اس کے وہاں جا کر وہ جانیں دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں اس کو ذلت کی بات کر رہا ہوں, ذلت نہیں تو کیا ہے؟ چیچنیا میں جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. ذلت اور مسکنت کس بلا کا نام ہے؟ اور ممالک میں جو کچھ صومالیہ میں ہو گیا تھا, اور ہر جگہ ہو جاتا ہے, جہاں چاہے کر لیں. اس اعتبار سے آج ذلت اور مسکنت ہم پر ہے, یہودیوں پر کہاں ہے؟ یہودی تو اس وقت دنیا کے وسائل پر قابض ہے, امریکہ جیسی سول سپر پاور ان کے ہاتھوں میں ہے, فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے, جیسے پہلے کبھی برطانیہ کی ہوتی تھی, آج اسی طریقے سے امریکہ کی جان جو ہے یہودیوں کے قبضے میں, اس کی ساری پالیسیاں انہی کے بات ہے. تو معلوم ہوا کہ پہلا فرض, اب اگر پوری امت سوئی ہوئی ہے تو قرآن نے اس کے لیے بھی رحمت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایسا وقت آ جائے پوری امت سو جائے تو کچھ لوگ تو بیدار ہو, تو جو جاگے وہ دوسروں کو جگائے, مل جل کر ایک چھوٹی امت بنائے بڑی امت میں. بڑی امت تو یہ ہے, ڈیڑھ ارب ہے مسلمان دنیا میں اس وقت, ہر پانچواں یا چوتھا جو ہے انسان فرد نوع بشر وہ مسلمان ہے. لیکن امت تو سوئی ہوئی ہے, امت وہ کام نہیں کر رہی. پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پر ہمارا مثالی اسلامی نظام قائم ہے, آؤ دیکھ لو کہ اس سے بہتر نظام کوئی ممکن ہے, میں کہیں دکھا سکتے. لہذا ہم پر تو اس وقت وہ ذلت اور مسکرت آ گئی. اس حوالے سے اب یہ کہ جو جان جائے وہ لوگوں کو جگائے, اور اس بڑی امت میں چھوٹی امت بن کر وہی کام شروع کر دیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے, تم مل جل کر ایک چھوٹی امت بنا لو بڑی امت کے اندر, کہ جو تین کام کرے, خیر کی دعوت دے, نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہاں خاص طور پر کہہ دیا, اس پوری امت سے جو سوئی ہوئی ہے فلاح کا وعدہ نہیں ہے, صرف ان لوگوں سے فلاح کا وعدہ ہے اللہ کا, وہ کامیاب ہو گئے. کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو تین کام کریں, دعوت الی الخیر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر. یہ دوسری ذمہ داری ہے میری ادا کی. اب آئیے تیسری پر, نظر کیا تھا تین ہی ذمہ داریاں, تین ہی لیولز ہیں ان کے لیے, تین ہی چیزیں ہیں لوازم, وہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا. وہ تین ہی کا جو ہے اس کی تکرار ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر وہ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ جو دین ہے اسلام, اسے قائم کرو. یہ قرآن جو تمہیں دیا گیا اس کے نظام کو قائم کرو. نظام باطل, ظالمانہ نظام, استبدادی نظام, استحصالی نظام جس میں عدل اور قسط نہیں ہے, اس کے خود کو بے فضل سے اکھاڑو. اور اللہ کا دین نافذ کرو، اللہ کا نظام قائم کرو، قرآن کو قائم کرو. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو تمہاری جو ہے در حقیقت تمہاری عبادت بھی قبول نہیں. جیسے یہاں وہ بات سامنے آ جائے گی، میں اب آپ کو ایک تکون کی مثال دے رہا ہوں. تکون میں بیس ہے، قاعدہ ہے، اس کے دو سرے ہوئے تھے. ایک کو سمجھے لا الہ الا اللہ، دوسرے پر سمجھیے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے تقاضا کیا؟ بندگی رب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تقوی، عبادت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا. محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ وہ میں عرض کیا، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر ایک حجت قائم کر دینا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں تو کسی نے دین پہنچایا ہی نہیں، تیرا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں. تو پھر مجرم کون ہوگا؟ جس کے ذمہ تھا پہنچانا اور اس نے نہیں پہنچایا، وہ پکڑا جائے گا. لیکن اب جیسے کہ یہ دونوں سرے جو ہوتے ہیں ان سے اب وہ ٹرائنگل اوپر چلتی ہے، یہ بھی ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے، اور دونوں جا کر ایک جگہ مل جاتے ہیں ایپیکس پر. یہ ہے اقامت، دین کو قائم کرو. عبادت بھی اسی وقت مکمل ہوگی جب دین قائم ہوگا، اس لیے سارے احکام نافذ ہو جائیں گے. اب ساری حدود بھی نافذ ہوں گی، سارے احکام شریعت نافذ ہوں گے، ساری تعزیرات ہوں گی، اب تو سارا کا سارا دین ہو جائے گا نا. تو گویا کہ اب ہماری عبادت مکمل ہوئی. جب تک دین قائم نہیں ہے ہماری عبادت ناقص ہے، نامکمل ہے. اور یہ تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس سب کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے انفرادی سطح پر جتنے احکام ہیں پورے کر لیے، پردہ شرعی اس نے نافذ کر لیا، براہ راست سودی لین دین سے وہ بالکل اپنے آپ کو پاک کر چکا، رشوت قریب نہیں آنے دے رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، فریب نہیں کر رہا، نماز، روزہ، حج، زکات کے فرائض ادا کر رہا ہے، تمام حرام چیزوں سے بچا ہوا ہے، وہ شخص بھی اس کی عبادت ناقص ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، جس نظام کا وہ بھی ایک کل پرزہ ہے، اس میں اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں سابقہ امت سے خطاب کر کے کہا گیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو، جو کچھ تم پر نازل کیا اللہ نے تم پر، سب کو قائم نہیں کرتے. اب اسی کو آپ اپنے دل کے کانوں سے یوں سمجھیے، یا اگر قرآن رستم سے مہتا تقیب القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا تمہاری ہم دعا قبول کریں، کیا تمہاری نماز قبول کریں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. ہاں قائم کر دینا تو میرے بس میں نہیں ہے، قائم کرنے کی امکانی کوشش تو میرے بس میں ہے نا. کوئی شخص اپنی امکانی حد تک کوشش کر رہا ہے تو گویا کہ ایک غلط ماحول میں، غلط نظام میں زندگی گزارنے کا جو گناہ اس پر مجبوراً چھپ رہا ہے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، وہ دھل جائے گا. وہ گناہ جو آ رہا ہے کہ ہمارے ہر سانس کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے، غبار جسے کہا حضور نے حدیث کے اندر، غبار یا دخان، کہ ایک وقت آئے گا وہ، یہ وقت یہی تو ہے. کوئی سب نہیں کہہ سکتا میں سود سے پاک ہوں، گندم کے ہر دانے میں سود ہے. اس کا بیج جو لیا گیا تھا وہ سودی قرضے پر لیا گیا تھا، اس کے لیے پھر جو کھاد خریدی گئی ہے وہ سودی قرضے سے، یا وہ بن رہی ہے ملوں میں تو وہ سود کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے لیے ڈیزل لیا گیا، کچھ اور لیا گیا وہ اپنے ٹیوب ویل چلانے کے لیے، سب کا ہر چیز میں سود ہی سود ہے، پورا ملک سود پر ہے. تو کون بچا ہوا سود؟ لیکن ایک ہے براہ راست اس کے اندر ملوث ہونا، ایک ہے یہ انڈائریکٹلی، یہ دکان ہے. جیسے ہوا میں اگر دھواں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہے، سانس لیں گے تو دھواں اندر جائے گا ہی جائے گا، کیسے ممکن ہے آپ کے لیے کہ دھواں اندر نہ جانے دیں؟ ہوا میں غبار ہو گیا ہے، ڈسٹ سسپینشن ہے، کیا کریں گے؟ سانس تو لینا ہے جینے کے لیے، تو ڈسٹ اندر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو سود کا غبار اور سود کا دھواں ہمارے اندر جا رہا ہر ایک کے. اب وہ جو اندر گندگی جا رہی ہے اس کی صفائی کا بھی تو ذریعہ ہونا چاہیے. اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ اس سانس کے ذریعے سے تمہیں جو قوت اور انرجی حاصل ہوئی ہے، سانس کے ذریعے سے ہی گئی نا آکسیجن اندر، اسی سے وہ برننگ پروسیس ہے جس سے آپ کی کیلوریز بن رہی ہیں، جن کو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، انرجی استعمال ہو رہی ہے. اس انرجی کا بیشتر حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا دو. یہ نہیں زیادہ مال جمع کرنے کے لیے لگا دو، زیادہ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لگا دو، اور آگے بڑھو، دنیا کی جائیداد بڑھانے کے لیے لگا دو. نہیں نہیں نہیں، جو کم سے کم لوازم ہے زندگی کے اس پر قناعت کرتے ہوئے باقی اپنی ساری توانائی سارا وقت لگاؤ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تب کفارہ ہوگا، اندر سے دھلائی ہو جائے گی، وہ تمام جو گناہ کے اثرات اندر جا رہے ہیں ان کی صفائی ہو جائے گی. اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ دنیا میں اسلام کا ایک نمونہ دنیا کو پیش نہ کر کے دکھا دیں. یہ جو بارہا میں نے کہا ہے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست قائم ہونا تقدیر مبرم ہے، ڈیسٹنی ہے، اگر ایسا ہوا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اصل اسلام، دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. عرب امپیریلزم کے دور میں جو پردے پڑ گئے اسلام کے چہرے پر، اسے ہٹا دیں. اور یہی قائد اعظم نے کہا، پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اہل حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی مثال دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ جب تک ہم نہیں کرتے تو دنیا کی حجت ہم پر ہے. اے اللہ، یہ کہتے تھے لوگ کہ ہمارے پاس بڑا اچھا نظام ہے، کہیں انہیں قائم کر کے تو دکھایا نہیں. اس شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت کا قائم ہونا، اسی وقت اس کی تکمیل ہوگی جبکہ کسی نہ کسی ایک سائزیبل ملک میں، یہ نہیں کسی ایک گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے سے جزیرے میں، نہیں، کسی سائزیبل ملک میں، قابل لحاظ مصحف کا ملک ہو، اس میں اللہ کے دین کا پورا نظام، آؤ بھائی دیکھو یہ ہے ہماری سیاست، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے کفالت عامہ کا نظام، یہاں ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کے پاس ہے. یہاں دیکھ لو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، دیکھ لو ہمارے معاشرے میں جرائم نہیں ہے، آؤ دیکھو نا، یہاں پر آزادیاں بھی ہیں، یہاں کوئی جو ہے استبداد نہیں ہے، لوگ بات کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، حکمرانوں پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کا غریبان پکڑ سکتے ہیں، ان سے کرتوں کا حساب لے سکتے ہیں، آؤ تو صحیح دیکھو ہمارے نظام کو. لیکن جب تک ہم دنیا میں ایسے نظام کا عملی نمونہ پیش نہیں کرتے تو شہادت علی الناس کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا. اب یہ ٹرائنگل مکمل ہو گئی، عبادت یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. شہادت کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جیسے رسول نے تم پر حجت قائم کی ہے تمہیں پوری نوع انسانی پر قائم کرنی ہے. اور ان دونوں کی تکمیل کب ہوگی؟ جب مکمل نظام دین، اسے آپ کہہ لیں اقامت الدین، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اسے یہ کہہ لیں جو حضور کی بعثت کے لیے کہا گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیا جائے، اسے تکبیر رب کہہ لیں، وربک فکبر، اس کے لیے جو چاہے الفاظ استعمال کر لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، نظام مصطفیٰ کا قیام کہہ لیں، نظام عدل و قسط اسلامی کا نظام کہہ لیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ کہ مکمل نظام جو ہے اسلام کا نافذ کرنا، اس کی جد و جہد کرنا، یہ ہے بلند ترین منزل. آج کی میری گفتگو اسی حد تک ہے. ان تین چیزوں کا شعور گہرا ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو دین کا تصور عام ہے وہ یہ کہ نماز ہونا تو معلوم ہے کہ یہ دینی فرائض ہے. یہ فرائض ذہنوں میں نہیں ہے. یہ کوئی آپ کو عالم نہیں بتاتا، کوئی آپ کو مولوی نہیں بتاتا. یہ بس فرائض جو ہیں، جو ہمارے ہیں بحیثیت مسلمان. اسی لیے میری ایک کتاب ہے، میں آج اس کے 100 نسخے یہاں لے کر آیا ہوں. قیمت اس کی ویسے تو 36 روپے ہے، لیکن یہاں آپ کو 25 روپے میں مل جائے گی. میری خواہش ہے کہ کم سے کم 100 افراد اس معاشرے میں سے ایسے نکلے جو اس، میں نے ایک موقع پر کراچی میں جایا کرتا تھا ہر مہینے، تو 3 مہینوں میں میں نے ایک ایک موضوع پر ایک ایک تقریر کی ایک مسجد میں. عبادت رب اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے، شہادت علی الناس اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے لیے قرآن میں کیا حکم آیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اقامت دین اس کی فرضیت کیسے ہے، کس طور سے ثابت ہے، کیا دلیل، کوئی ہوش آ گئی ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ بھی کچھ لوگ، تو وہ آج اس کتاب کو لازماً حاصل کریں. اور اگر فرض کیجئے کم پڑ جائے تو پھر وہ ہمارے انجمن خدام القرآن کے مکتبے سے آ کر حاصل کر لیں. لیکن یہ کہ وہ کتاب لیں، پڑھیں، اچھی طرح اس پر غور کریں، سمجھیں، تاکہ یہ کہ اگر ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے تو پھر ہم کچھ سوچیں، اگلے مسائل آئیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کیا جائے. ویسے یہ کہ ان 3 فرائض کے 3 لوازم ہیں. لازم کسے کہتے ہیں؟ شرط لازم. نماز وضو کے بغیر نہیں ہے، تو اصل شے تو مطلوب ہے نماز، اصل مطلوب شے وضو تو نہیں ہے نا، لیکن شرط لازم ہے نماز کے لیے وضو. اسی طرح ان 3 فرائض کے لیے 3 لوازم ہیں، 3 پری ریکوزٹس ہیں. ان کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگا، میں نے اب طے کیا ہوا ہے، مسائل پر گفتگو ہوگی کچھ عرصے تک. لیکن یہ کہ آج میں اسی پر ختم کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وہ کتاب حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، پھر ہم کو ایسی نشست بھی رکھیں گے اگر کوئی سوالات وغیرہ اس کے بارے میں ہو تو ان کے جوابات کے لیے، تاکہ بات اور واضح ہو جائے، کھل جائے. اب میں جو چند منٹ باقی رہ گئے اس میں میں جو موجودہ حالات تھے اس کے بارے میں کوئی بات عرض کر دوں. اس ہفتے کا اہم ترین معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی پریس کانفرنس تھے. اس میں اکثر و بیشتر تو انہوں نے پہلے سے جو اپنا ایجنڈا بیان کیا تھا اسی کی مزید تشریح کی ہے، کچھ وضاحت کی ہے، کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، کوئی احتساب بیورو بنا دیا ہے. ساری باتیں اچھی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، ساری باتیں اچھی ہیں، اللہ کرے کہ وہ یہ کام کر سکے، خاص طور پر احتساب. اب یہ کہ لوگوں کی نگاہیں سب سے پہلے اسی پر جمی ہوئی ہیں، پتہ چل جائے گا. اب تھوڑے دن رہ گئے کہ کیا ہوتا ہے. جنہیں مگربچ کہتے ہیں کہ مگربچوں کو پکڑیں گے، تو اگر کچھ لوگ پکڑے جائیں واقعتاً، اور کچھ یہ باہر سے بھی کوئی ایسی تدبیر کر سکے کہ جو دولت اس ملک سے نکال کر باہر لے جا کر جمع کر دی گئی ہے اس کو بھی واپس لایا جا سکے، تو بہرحال یہ بھی ایک خدمت ہوگی، کرنے کا ایک کام ہے، ہو جانا چاہیے. باقی انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ جو انتخابات کا نظام ہے اس کی بھی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، غور کیا جانا چاہیے کہ کیا متناسب نمائندگی کا نظام ہم اختیار کر لیں. اسی طریقے سے وہ اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں بھی سر نو سوچنے کو تیار ہیں، میرے نزدیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ 1973 کے دستور کو کلیتاً جو ہے منسوخ کرنا صحیح نہیں ہوگا، اسی میں کچھ ترمیم جمع تفریح کر کے جو ہے بات کو آگے بڑھایا جائے، سے کہ اس پر ایک کنسنسس رہا اس ملک کے اندر. لیکن یہ کہ جو دو باتیں جو میرے نزدیک بہت اہم ہیں وہ نیگیٹو ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں، بس ہیں، ہمیں اس کا کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. یہ تو بڑی بچگانہ بات ہے. دعوے کی دلیل جب تک عمل سے نہ ہو تو دعویٰ تو زندہ دعویٰ ہے، اس کو تو دنیا کوئی قبول نہیں کرے گی. ہم سب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، پھر یہ ذلت و خواری کیوں ہے اگر مسلمان ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے انتم الاعلون انتم تم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سب سے اونچے ہوگے، سربلند ہوگے. تو کیا اللہ جھوٹا ہے بعض اللہ، یا ہمارا دعویٰ اسلام جھوٹا ہے؟ ہمارا دعویٰ اسلام جھوٹا ہے. کیوں بھی گویا مسلمانوں کے لرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو کب تک نکاری ہوتی ہے کہ دانم مشکلات لا الارہ. اسلامک ریپبلک کا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیوں مانی دارت آپ کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ہی کہنا ہوگا کہ ہاں ہم واقعتا اسلامی جمہوریہ ہیں، ریپبلک ہے، اسلامک ریپبلک ہے. جس طرح سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کرنا ہوگا لازم. پہلے انہوں نے بڑے ذرا زور شور کے ساتھ بات کی تھی، اب تو ذرا دھیمے انداز میں کیے جاگیرداری کی بات. جب تک سود کا استحصال یہاں سے نہیں ہوتا، اور زمین کا سود ہے یہ مزارعت، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، اور یہ جو جاگیرداری نظام ہے ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ کہاں ہمارا نظام جو ہے وہ عادلانہ نظام ہوا؟ اسلام کا نظام تو یہ نہیں ہے. اسلام تو نہیں یہ کہتا کہ ایک طرف دولت کے انبار لگ جائیں، دوسری طرف جو ہے فقر اور فاقہ ہو، اور لوگوں کے جو خودکشیوں کے اوپر لوگ اتر آئے ہوں. یہ صورت حال جو ہے یہ تو نہایت خوفناک ہے، یہ تو بدترین صورت حال. کیا لا یکون دونکم بین الاغنیاء منکم. اسلام تو کہتا ہے کہ دولت جو ہے اس کا نظام گردش میں رہنی چاہیے، پورے معاشرے میں گردش میں آنی چاہیے، نہ یہ کہ صرف سرمایہ داروں کے مابین وہ گردش میں رہے. بہرحال ہمیں وہ نظام قائم کرنا پڑے گا. اس کے لیے لینڈ ریفارم کا صرف ایک لفظ کافی نہیں ہے، جاگیرداری کا تو جو ہے اس میں سے بنیادی طور پر بےخوب ان سے اس کو اکھاڑنا ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کے احکام ہے، شریعت ہے، کس لیے؟ تین دفعہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کے ساتھ میں رکوع میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک اور ظالم ہیں، وہی تو فاسق اور باغی ہیں. تو ہم تو اللہ کے کافر ہیں، اللہ کے دین کے کافر ہیں. انفرادی طور پر ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر کافر ہیں، اس لیے کہ ہمارے نظام کے اندر اللہ کے احکام کی تنفیذ نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو بہرحال ہم اسلامی جمہوریہ ہیں اور ہمیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بالکل بچگانہ بات ہے، میرے نزدیک بےمانی بات ہے. اتنی بڑی ذمہ داری کے منصب پر فائز شخص سے ایسی بے تکی بات، یہ تو میرے نزدیک جو ہے کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے. آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں، اور اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ ایک دن میں ہو جائے، لیکن اس کا عزم تو ہو، اس کا ایک ارادہ تو ہو، اس کا فیصلہ تو ہو، اس کی طرف پیش رفت تو ہو رہی ہو. اب یہ الگ بات ہے اس کی پیش رفت کے لیے ہم نے پہلے بھی دستوری اس میں کیا ترابیب ہونی چاہیے، کیا اقدامات ہونے چاہیے، وہ بات بھی ہم کرتے رہیں گے.
ہم سے بھی پوچھئے کہ کیا اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ہم سے بھی بیان کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم تو بس ہے اسلامی جمہوریہ اور ہمیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا لازم ہے. اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے چکر سے نکلنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ بدقسمتی سے اب یہ تاثر ہے، اور اس کے لیے کچھ بیانات بھی آنے شروع ہو گئے. وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں بریکنگ آف دی آئس، اب جو اوپر پپڑی جم گئی تھی کہ فوج کی حکومت آ گئی ہے، تو ذرا کچھ سہم کر لوگ جو ہے وہ سنبھل کے بیانات دے رہے تھے، وہ جو ہے اوپر کی پٹڑی جو پپڑی تھی برف تھی وہ ٹوٹ گئی، بریکنگ آف دی آئس ہو گئی، باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر بات ہے اب آپ جو ہے جنرل سیل ٹیکس لگائیں گے، سارا بوجھ عوام پر جائے گا، کنزیومر پر جائے گا نا، جو چیز بھی آپ خریدیں گے اس میں آپ کی قیمت اور بڑھ گئی. اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت تو بڑھانی لازم ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے کچھ تقاضے تو پورے کروائے بے نظیر سے، جب اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اس سے زیادہ تو پہلے ٹیبل نہیں ہے، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، تماشا ہو جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، بلوے ہو جائیں گے، میں نہیں کر سکتی، تو پھر نواز شریف صاحب سے کچھ قدم اٹھوا دیے. انہوں نے کہا یہ تو پچھلے کر گئے تھے جو کچھ کر گئے تھے، ہمیں تو ہمارا تو جرم نہیں ہے، لیکن یہ تو مجبوری ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کچھ انہوں سے کروا لیے. اب یہ شریف کے بعد مشرف آ گئے ہیں، یہ تو بہت بڑا اونچا معاملہ ہے، شریف سے اوپر ہے مشرف. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہی صحیح کسر ان کے ہاتھوں پوری کروانی ہے. اس آئی ایم ایف کے چکر سے نکلنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. آپ ان سے بات کریں، آپ نے لیٹن امریکہ کو بیل آؤٹ کیا، آپ نے ڈیٹ اکویٹی سوپ کے ذریعے سے کہ ہم نہیں دے سکتے آپ کے قرضے، ڈالر میں پے نہیں کر سکتے، سیدھی باتیں ختم ہو گئی. ہاں آپ کو ہم اپنے روپے میں پیسہ دیتے ہیں، آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کیجئے، اس کے کارخانے لگائیے، کاروبار کیجئے، انویسٹ کیجئے، منافع آپ دے جائیے گا ڈالر کی شکل میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے سیٹل کیجئے. یا یہ کہ صاحب آپ نے ہمیں 32 بلین ہم نے دے رہے ہیں، 33 ہم دے چکے ہیں آپ کو سود کی شکل میں، جاؤ حساب برابر ہوا، ہم نہیں دے سکتے مریض، سختیاں کر لیں، سینکشن لگا لیں. سینکشن تو بہت خوش قسمتی ہو جائے گی، عیاشی کی چیزیں جو ہے درامد ہونی بند ہو جائیں گی. کھانے کے لیے تو یہاں پر اناج اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ہم اپنی پوری جو ہے اگر جاگیرداری کا جو ہے بیڑا غرق کر دیں تو اس ملک کے اندر اتنی خوشحالی پیدا ہو جائے گی اور اتنے ریونیو حکومت کے پاس آ جائیں گے. براہ راست یہ تو ساری خراجی زمینیں ہیں، کاشتکار کاشت کرے گا سیدھا بیت المال کے اندر خراج جائے گا، 50% بیت المال کے اندر جائے گا، کوئی زمیندار کوئی جاگیردار بیچ میں نہیں، عیاشیاں کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے. اگر آپ خراجی زمینیں انہیں قرار دے کر اور وہ نظام قائم کر دیں تو آپ کو عوام کی کمر توڑ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ہے مہنگائی پہلے کمر توڑے ہوئی ہے، اگر یہ کام کیا گیا تو یہ تو انتہائی خوفناک ہوگا، اور اگر ہم پر سینکشن لگ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، ایک وقت تو آئے گا. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا نظری اعتبار سے کہ ہم اس وشیس سرکل سے نکل سکتے ہیں، اور قسط آ جائے گی تو اس سے کچھ کام چلے گا، وہ قسط جو آئی ہے وہ مزید جو ہے کن شرائط کے ساتھ آ رہی ہے، قرضے کی مقدار تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت تو آئے گا نا کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں، تو کیوں نہ آج جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، تاکہ ایک دفعہ ریلیف ملے. بلکہ پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں کم ہوتی ہے، آپ بڑھا کے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہے. آپ یہ پیٹرول کی قیمت تو نہیں لے رہے، آپ تو اپنے ریونیوز اپنی حکومت چلانے کے لیے لے رہے، وہ آپ لیجیے نا خراج کی شکل میں، زمینوں سے لیجیے. جاگیرداروں کے اوپر تو جو ہے انکم ٹیکس نافذ کرتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑ جاتا ہے، ان کے اوپر تو انکم ٹیکس بھی نافذ نہیں ہو سکتا، یا ہو تو تھوڑا سا ہوتا ہے. ان کا تو یہ کہ ان کا معاملہ بیچ میں سے نکالیے، کاشتکار زمین کاشت کرے اور 50% جو ہے وہ حکومت کا، بات ختم. یہ سارے جو عوام کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں اور جو سارا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو ایک دم ختم ہو جائے. بہرحال اس کی توقع جو ہے وہ ہے تو کم، لیکن ہمیں تو کہنا ہے، صحیح بات تو کہنی ہے، اور کسی نہ کسی ذریعے سے انشاءاللہ پہنچ بھی جائے گی. اور آخری بات یہ کہ افغانستان کے معاملے میں پھر انہوں نے نرم بات کی ہے اور غلط بات کی ہے، یہ بڑے ہی ذرا یوں سمجھیے کہ ڈپلومیٹک انداز میں، حالانکہ باقی ساری باتیں وہ جو کرتے ہیں وہ کھل کر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے، اب کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ براڈ بیس حکومت ہونی چاہیے؟ آپ کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اپنے آپ کو پورے طور سے افغانستان کے طالبان حکومت کے ساتھ، اسے سپورٹ کرنا چاہیے. یہ کہ اب وہ ان کا یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، تو امریکہ کی بولی ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے امریکہ کہ یہاں پر وہ اسلامی حکومت نہ ہو، فنڈامنٹلزم کا کوئی مرکز یہ نہ بن جائے. ہمیں اس میں کسی درجے میں بھی آنے کار نہیں بننا ہے، اپنے آپ کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے طالبان کے ساتھ، ٹھیک ہے ان میں کوئی تنگ نظری ہے, وہ وقت گزرے گا, تنگ نظری خود بخود ختم ہو جائے گی, لیکن چلے تو ہے نا. فقہ حنفی بھی آخر اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے, وہ اسلامی فقہ ہے, اہل سنت کی فقہ ہے, اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ کہ بہرحال ہمارے لیے دعائیں بھی ہیں, ہماری نیک تمنائیں بھی ہیں, لیکن کسی درجے میں بھی افغانستان کے بارے میں پالیسی تبدیل کرنا صحیح نہیں ہوگا. آخری بات مجھے کہنی تھی, میں کہہ چکا ہوں پہلے, جو چیچنیا میں ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. خاص طور پر یہ کہ وہاں کے صدر نے جو دہائی دی ہے وہ پوپ سے کہا کسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ ظلم بند کروائیے, گویا کہ عالم اسلام جو ہے حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. ملت اسلامیہ کے اندر تو اب وہ غیرت ہے نہ حمیت ہے, نہ مسلمانوں کے دکھ پر آواز بلند کرنے کی بھی صلاحیت موجود نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.